بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها. ابھی جب ہم یہ ریکارڈنگ کروا رہے ہیں، بہت ہی بوری، بہت ہی بری خبریں جو خصوصاً لبنان سے، پہلے غزہ کافی عرصہ رہا، پھر لبنان، اور شاید ان کی کوشش ہیں کہ ہو سکتا ہے آج کی رات، کیونکہ اب 7 اکتوبر اگلا دن ہونا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ 7 اکتوبر کو پھر اس طرح کا ایک حملہ ایران، لبنان، شام یا خود غزہ میں ایسا ہو کہ عبرت بنے. ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا حملہ آج کی شب اور کل کے دن، کیونکہ 7 اکتوبر. بہرحال خدا انشاءاللہ ابھی تک جو ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی قربانی سید حسن نصر اللہ کی دی ہے، خدا انشاءاللہ اسے قبول فرمائے گا اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں، اور ہمیں انشاءاللہ ہدایت انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق انشاءاللہ. رہبر معظم کا خطبہ ہمارے اس وقت مد نظر ہے کہ ہم گفتگو کریں. جو رہبر معظم نے خطبہ دیا، جن حالات میں دیا، اس کا علم تو پوری دنیا کو ہو گیا کہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ سید حسن کے بعد رہبر کو بھی کسی پناہ گاہ کی ضرورت ہوگی. نہیں، ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ خود پناہ گاہ بنتی ہے لوگوں کے لیے، نہ کہ ہمیں پناہ گاہوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو الحمدللہ رہبر معظم نے ایک بہت بڑا اسٹیپ لیا ہے، اور پوری دنیا میں خوشی کی لہر اس بہت بری خبر کے بعد کی، جو سید حسن کی شہادت تھی، لہر دوڑ گئی، اور خصوصاً اس سے پہلے جو حملہ اسرائیل کے اوپر ہوا تھا. میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، کوشش کروں گا کہ جو رہبر کی گفتگو کے امپورٹنٹ نکات ہیں ان پر زیادہ گفتگو کر لیں، اور انہی باتوں سے انشاءاللہ جو بھی موجودہ حالات بنتے ہیں اس کے اوپر بھی ہو سکے. زیادہ طولانی ہم اس پروگرام کو نہیں کرنا چاہیں گے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو 30-35-40 منٹ کے اندر انشاءاللہ اس پورے خطبے کو اور تمام امپورٹنٹ نکات کو، جو مجھے لگے امپورٹنٹ نکات، یقینی طور پہ مختلف نگاہیں ہیں، مختلف شخصیات ہیں، مختلف تجربات ہیں، ہر ایک کی اپنی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کے لیے امپورٹنٹ موضوعات کچھ اور ہوتے ہیں. میں نے جن نکات کا یہاں انتخاب کیا ہے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے بیان کروں. جمعہ اور خطبہ دینے کے بعد جن آیات سے رسول خود استفادہ کیا رہبر معظم نے، میں بھی ان آیات کو پڑھ دیتا ہوں، تبرک بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آغاز بھی قرآن سے ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. یہ آیت ہے جسے خود رہبر معظم نے پہلے خطبے کا آغاز یہاں سے کیا، اور کہا کہ ان کے درمیان جو موضوع ہے وہ ولایت ہے. اس آیت کا بنیادی اور امپورٹنٹ نقطہ ولایت ہے، جس کی وجہ سے اس کا انتخاب کیا گیا. ولایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا پیوند ہے، ایک ایسی آپس میں جڑ جانا ہے، ایسی پیوستگی ہے، اس طرح سے نزدیک ہو جانا ہے مومنین کا، کہ یہ جدائی نہ کوئی انہیں جدا نہ کر سکے. یہ مفہوم ولایت ہے اس آیت کے اندر، کہ یعنی مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو نزدیکی اور پیوند چاہیے، اور رابطہ جو چاہیے، اور اسی طرح سے جو آپس میں ایک دوسرے کے کام آنا ہے، اور ایک دوسرے کے دلوں کو مدد کے ذریعے سے مضبوط کرنا ہے. کہتے ہیں یہ ہے کہ جو سیرحمہم اللہ، یہ سبب بنتا ہے کہ خدا کی رحمت آپ کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہاں سے رہبر معظم نے گفتگو کا آغاز کیا، آگے آگے کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہو با ایک دیگر اتحاد و اتفاق دوستی باشن، اگر مسلمان آپس میں متحد ہوتے تو کہتے ہیں کہ یقینی طور پہ عزت الہی اور حکمت الہی ان کے ساتھ ساتھ ہوتی کہ وہ استفادہ کرتے الہی قدرت کی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ اصل میں خدا کی قدرت اور طاقت کہ جس کا کوئی انجام یا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، جس کی کوئی بارڈرز نہیں ہیں، اس قدرت سے آپ استفادہ کرتے الہی رحمت کی اگر آپ آپس میں متحد ہوتے۔ اس آیت کی طرف اور کہا کہ یہ سنت الہی ہے کہ اگر آپ آپس میں ایک مضبوط رابطہ رکھیں مومنین تو اللہ کی رحمت اور قدرت آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ بنیادی نقطہ تھا، پر بہت ساری باتیں اسی طریقے سے آپ مسلمانوں کے آپس کے اتحاد کے موضوع پر کرتے رہے، جبکہ کہا کہ دشمن اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر یہ مسلمان متحد ہوا تو اس متحد کی برکت سے جو اس کو عزت اور قدرت ملے گی اس سے وہ آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے رہبر نے فرمایا کہ تفرقہ کریں، یعنی اختلافات کروائیں، یعنی آپس میں ان کو لڑوائیں اور ان پر حکومت کریں۔ یہ پرانا قانون جو برطانیہ نے مسلمانوں کے لیے بلکہ جن قوموں پر بھی مسلط ہونا ہے بنایا، آپس میں اختلافات کروا دیں، کہیں شیعہ سنی یا خود مذہبی اختلافات، ادیان کے اختلافات، پھر زبان کے اختلافات، پھر علاقائی سرحدی اختلافات، یعنی آپ دیکھیں۔ اور ہم اس سے بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مدد کرنے کے بجائے جو ہے مختلف یعنی علمی بنیادوں پر اختلافات، قبضہ کرنے کے معاملہ، مال یعنی جو اس وقت ہو رہا ہے دنیا کی دولت کے اوپر قبضہ کرنے کے چکر میں جو اختلافات، خود مسلمان آپس میں، یعنی آپ دیکھیں گے جن کے سرحدیں ملتی بھی ہیں، مثلا لیبیا اور مصر ہے، کسی ایک موضوع پر ان کا اختلاف چل رہا ہوگا، آپ دیکھیں ترکی اور اسی طرح جو ان کے پڑوسی ہیں مسلسل اختلاف چل رہا ہے، جیسے آرمینیا کے ساتھ جو ہے وہ آذربائیجان کا چل رہا ہے، ایران کا جو ہے وہ عراق کے ساتھ رہا تھا کسی زمانے میں، پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ چلتا ہے، یعنی یہ جو اختلافات ہیں نا یہی وہ سبب بنیادی سبب بنتے ہیں کہ یہ ہم پر حکومت کرتے ہیں۔ رہبر معظم نے اس طرف بہت خوبصورت انداز میں آغاز یہاں سے کیا ہے کہ جو یہ مستکبر ہے، یہ جو متجاوز ہے، یعنی جو مستکبر اور آپ کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی نیت سے آنے والے لوگ ہیں، ان کا قانون یہی ہے کہ تفرقہ کن اور حکومت کن، یعنی تفرقہ بے انداز، تفرقہ کیجیے اور ان پر حکومت کیجیے، یہ ان کے کام کی بنیاد ہے۔ رہبر معظم نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو تفصیل کے ساتھ اور اس کے بعد کہا کہ لیکن آج کے دن اب ملتیں بیدار ہو چکی ہیں، اب وہ روز ہے، اب وہ ایام ہیں، اب وہ دن چل رہے ہیں کہ امت اسلامی امت کہ انہوں نے جو الحمدللہ آپس میں اس وقت جو اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، ملتیں دیکھیں نا، ملتیں متحد ہو رہی ہیں، حکمرانوں کو چھوڑ دیجئے، ملتوں کو دیکھیے، اور اصل میں ملت ہی ہے، قرآن کی رہبر نے تو نہیں لیکن وہ جو قرآن کی بات ہے کہ اصل میں تو ملتیں اگر طاقتور ہو جائیں اور امت بن جائیں تو یہ امت جو ہے یہی سبب بنتی ہے عدالت کا، اور وہ عدالت کی جو الہی عدالت ہے اس کا سبب تو یہی بنتے ہیں۔ تو یہاں پر رہبر نے کہا کہ الحمدللہ جو موجودہ بیداری ہے اس کی بنیاد پر اب دشمن جو ہے وہ اتنی آسانی سے مسلمانوں پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، اب بیداری کا دور ہے، آپ کے سامنے ہی ہے، کتنے عرصے تک برطانیہ برصغیر میں مسلط رہا، اس سے پہلے فرانس کتنے عرصے تک مسلمان ملکوں پر، جس میں الجزائر شامل تھا، جس میں لبنان شامل تھا، کتنے عرصے مسلط رہا، سوڈان کے اوپر آپ دیکھیے کتنے عرصے سے برطانیہ مسلط رہا، آپ اٹلی کو دیکھیں کتنے عرصہ لیبیا پر مسلط رہا، یعنی یہ ساری استعماری طاقتیں باہر کی ہمیں آپس میں اختلافات میں پڑوانے کے بعد اور کتنا عرصہ ہم پر حکومت کرتے رہے۔ اس طرف رہبر معظم نے اشارہ کیا کہ اب بس ختم، اگلی بات کیا کیے، اگلا امپورٹنٹ نقطہ، رہبر بس ساری باتیں امپورٹنٹ ہیں، سارے جملے امپورٹنٹ ہیں، میں کہہ رہا تھا میری اپنی نگاہ سے، اصل میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر میں کسی جگہ کہوں کہ پھر اصل بات حقیقت میں یا دوسرے لفظوں میں امپورٹنٹ بات کیا کیے تو وہ میری نگاہ ہے بھائی، کہ یہاں پر کلمہ جملہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو بڑی تفصیل سے بات ہونی چاہیے، لیکن بہرحال کیونکہ میں نے ٹائم کو مد نظر رکھنا ہے، آپ کو بھی بوریت نہ ہو، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی ان مطالب کو کہتے ہیں کہ جو دشمن ہے ایران کی ملت کا، اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملت ایران کا دشمن ہے وہ کوئی اور ہے، اور اگر کوئی دشمن ہے فلسطین کا وہ کوئی اور ہے، اسی طرح سے اگر کوئی لبنان کا ہے تو وہ کوئی اور ہے، عراق کا ہے تو کوئی اور ہے، نہیں. کہتے ہیں کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دشمن ہے ملت ایران کا وہی دشمن ہے ملت فلسطین کا، جو دشمن ہے ملت لبنان کا وہی دشمن ہے ملت عراق کا، جو دشمن ہے ملت مصر کا وہی دشمن ہے ملت سوریہ کا، اسی طرح سے جو دشمن ہے ملت سوریہ وہی دشمن ہے ملت یمن کا. دشمن ایک ہے، لیکن جو اس کا طریقہ کار ہے نا دشمنی کا مختلف ملکوں میں وہ مختلف ہے، یعنی اختلاف اس کے انداز میں ہے دشمنی کے. لیکن آپ کہیں یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ الگ الگ ہیں، ادارے الگ الگ ہیں، دشمن الگ الگ ہیں، استکباری طاقتیں ان کے کچھ اور، ہر ایک کے الگ الگ مفادات ہیں، تو یہ سب الگ. نہیں نہیں نہیں، ریبر موسم بڑا صحیح جملہ کہا کہ اما اتفاق فرمان یک جو است، یعنی جہاں سے یہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں نا امتوں کے اوپر جو مسلط کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ قوموں پر مسلط ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پر حکومت کریں. کہا کہ نہیں، اس کا جو جہاں پر یہ بیٹھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں نا وہ ایک ہی جگہ ہے، یعنی اس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں اوطاق فرمان. اوطاق فرمان ایک ہی جگہ پر ہے کہ جہاں سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کہتے ہیں کہ انداز کیا ہے، انداز یہ ہے کہ پہلے، اسی کے نیچے کا اگلا جملہ ہے بڑے موسم کا ہے، فرماتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ایک ملک کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، جب مکمل اس کے اوپر تسلط حاصل ہوتا ہے پھر دوسرے ملک کی باری آتی ہے، پھر جب دوسرے ملک پہ مسلط ہو جاتے ہیں پھر تیسرے ملک کی باری. آپ کو پتا ہے اسرائیل نے کیا کیا، پہلے فلسطین پر آیا اور جب اس کو یقین ہو گیا فلسطین اسے کنٹرول میں ہے، پھر اس نے آہستہ آہستہ لبنان پہ حملہ کر کے جنوبی لبنان پہ قبضہ کر لیا، اردن پہ مغربی کنارے پہ قبضہ کر لیا، اس طرح مصر کے صحرا سینا پہ قبضہ کر لیا، اس طرح شام کی جولان کی پہاڑی پہ قبضہ کر لیا. یعنی یہ پہلے کسی ایک ملک پر اپنا مسلط مکمل کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کے پڑوسی ملکوں پہ یا دوسرے ملکوں پر تسلط حاصل کرتے ہیں. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، انداز ان کا یہی ہے. یعنی سمجھ رہا ہوتا ہے، پڑوسی سمجھ رہا ہوتا ہے، افغانستان پہ اگر کچھ ہو رہا ہے تو ہم سوچ رہے ہیں تو افغانستان پہ ہو رہا ہے پاکستان پہ تو نہیں ہو رہا، جبکہ رہبر آپ سے کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے. جب وہ افغانستان پر مسلط ہو جائیں گے پھر پاکستان کی طرف آئیں گے، پاکستان پہ مسلط ہو جائیں گے پھر ایران کی طرف جائیں گے. یعنی ایک ایک کر کے یہ ہمیں آپس میں بھی اختلافات کا شکار رکھتے ہیں اور ایک ایک کر کے ہمارا شکار بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ ملتیں جو چاہتی ہیں کہ دشمن اس طرح کا کوئی کام ان کے ساتھ نہ کر پائے، دشمن کو وہ اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں، تو پہلی چیز رب نے کیا فرمائی، اول پہلی چیز کیا، چشم رب باز کنند بیدار باشم، یعنی آنکھیں آپ کی کھلی ہوئی ہوں اور آپ بیدار ہوں، آپ دشمن کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پہچانتے بھی ہوں کہ یہ ہے کون، ہے کیا، کرتا کیا ہے، کیسے کرتا ہے. یہ آپ کے بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور اگر دیکھیں آپ کے کسی ایک ملت یا قوم کے پیچھے، ایک ملک کے پیچھے دشمن نے شروع کیا ہے، اس کے اوپر چڑھائی شروع کی ہے، اس کے اوپر قبضے کا پلان کیا ہے، آپ یہیں بیدار ہو جائیں، یہ نہیں کہ انتظار کریں کہ آپ کی باری آئے گی تو آپ بیدار ہوں گے. آپ کو بیدار اسی وقت ہو جانا چاہیے کہ جب آپ دیکھیں ایک طرف گیا ہے، جیسے اس نے ملت مظلوم کے ساتھ کیا ہے کہ جو آپ کے سامنے اس وقت ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کی قوم کی جو ملت مظلوم قرار پائی ہے، اگر آپ نے مدد کی اور اس کو روک لیا اسی ایک جگہ پہ کہ جہاں سے اس نے آغاز کیا ہے، تو بس پھر آپ نے بقیہ ملتوں کو بھی محفوظ کر لیا. اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو پھر وہ دوسری ملت کے پیچھے، دوسری قوموں کے پیچھے، دوسرے مسلمان ملکوں کے پیچھے جائے گا. اور ہم نے بہت عرصے تک اس حقیقت سے غفلت اختیار کر رکھی تھی. ہم کہتے تھے کیا ہوا، یہ تو وہاں اس جگہ پہ ہو رہا ہے تو کیا ہوا، یہ تو اس ملک میں ہو رہا ہے تو کیا ہوا، یہ تو اس جگہ پہ ہو رہا ہے. رحمت نے کہا کہ بہت زیادہ ہم غفلت کا شکار رہے. اب ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ آمادہ رکھنا ہوگا، بیدار رکھنا ہوگا. اور اب آپ کہتے ہیں کہ رہبر نے جو فرمایا جملہ بہت زبردست، ماں بوت کمر بند دفاع رہو، کمر بند دفاع، یعنی اب آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ بس اب اپنا اپنے آپ کو تیار رکھو، کہتے ہیں نا اب اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اب اپنے آپ کو اس طرح سے آمادہ کرو کہ بالکل تیار رہو، تم سمجھو کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف مکمل، یعنی کمر بند رہو، کمر بند رو دفاع، کمر بند دفاع رو، یعنی آپ اپنا اسلحہ، اپنی تیاری اب مکمل رکھیں اور ہاتھ ہمیشہ آپ کا اسلحے پر رہنا چاہیے. تیاری رکھیے کہ اب آپ کسی بھی، اسی طرح استقلال آزادی کے لیے اب آپ تیار رہیے، اسی طرح عزت اب آپ تیار رہیے. کہتے ہیں افغانستان سے یمن تک، ایران سے لے کے غزہ تک، لبنان یا تمام اسلامی ممالک یا ملت مسلمان، آپ کو چاہیے کہ اب آپ بالکل آمادہ رہیں، تیار رہیں اور غفلت کا شکار نہ ہوئیے گا کہ ابھی تو آپ کی باری نہیں آئی، ابھی تو فلاں، یا دوسرے لفظوں میں ہمارا کیا ہے، ابھی تو فلاں قوم، فلاں ملت، فلاں ملک، فلاں جگہ. نہیں، خیبر نے کہا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا آپ سے کہ افغانستان سے لے کے یمن تک، ایران سے لے کے غزہ تک یا لبنان تک، یہ تمام اسلامی ممالک کو بالکل آمادہ رہنا چاہیے کہ ہم اب کسی بھی ملت کے اوپر تمہیں آسانی سے مطلب نہیں ہونے دیں گے، آسانی سے مسلط نہیں ہونے دیں گے. کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ میری آج کی زیادہ گفتگو جو ہے وہ لبنانی اور فلسطینیوں سے رہے گی کہ جو مشکلات کا شکار ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میں اگلے خطبے میں انشاءاللہ انہی سے مخاطب ہوں گا. دوسرا مطلب کیا تھا؟ پہلا مطلب ہم نے بیان کر دیا. دوسری بات کیا ہے؟ یعنی بیداری، یعنی پیوند پہلی بات تھی. دوسری کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ جو اسلام کا دفاعی احکام ہے نا، شرعی احکام، دفاع، ہم دفاع کر رہے ہیں. ہم نے بھی کہاں چڑھائی شروع کی ہے؟ ہم تو ملت فلسطین مظلوم قرار پائی تھی، ہم تو دفاع کے لیے نکلے نا. تو یہ جو دفاع ہے یہ شرعی حکم ہے، یہ اسلام کا شرعی حکم ہے. جو دفاع ہم کر رہے ہیں قوموں کا یا قومیں خود کر رہی ہیں اپنی سرزمین کا، یہ خود ان کا اللہ کی طرف سے، اسلام کی طرف سے شرعی حکم ہے. اور یہ ہمیں اب پتہ چل چکا ہے، ہمارے لیے کلیئر ہے کہ حکم جو ہے احکام دفاع اسلام کیا ہے. ہم قانون اساسی خود مون و ہم قوانین بین الملل کہتے ہیں کہ اور یہ اسلامی جو شرعی حکم ہے اپنی سرزمین کے دفاع کا، یہ ہمارے قانون اساسی دنیا کے تمام جتنے بھی آپ نے دنیا کے قوانین کی کتاب بنائی ہے، جو بھی ملکوں کے آئین بنائے ہیں، ان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تحریر شدہ ہے. حتیٰ کہ جو بین المللی اقوامی بین الاقوامی قوانین ہیں اس میں بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ جس سرزمین کے اوپر دشمن قبضہ کرنے کی کوشش کرے، وہاں کے لوگوں کے لیے اپنی سرزمین کا دفاع، یہ ان کا شرعی، ان کا قانونی اور بین الاقوامی حق ہے کہ وہ اس کا دفاع کریں. رہبر مت فرمایا، ہم ان قوانین کے مدر نگاشتن ان قوانین توسیع داشتیں، جبکہ ہم نے ان قوانین کو بنانے میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، تم ہی نے یہ قانون بنائے اور ان قانون کو بنانے کے بعد تم یعنی خود پھنس چکے ہو. ہمارا کوئی رول تمہارے ان قوانین کو بنانے میں نہیں ہے، لیکن تم نے بھی بنائے. کیوں؟ کیونکہ یہ تم سمجھتے ہو کہ بھائی اگر کسی زمین کے اوپر ہوگا حملہ تو اس کے علاقے مقامی لوگوں کا دفاع، مقامی لوگوں کو دفاع کا حق حاصل ہے. یہ خود جو ہے وہ بین الاقوامی قانون تم ہی لکھا جبکہ ہم نے نہیں لکھا کہ ملت، اگر کسی ملت کے خاک کے اوپر، اس کی زمین کے اوپر حملہ ہوا ہے، اگر اس کے گھروں پر قبضہ کیا گیا ہے، اگر اس کے ملک پر یا اس کے کسی بھی منافع پر، جو مفادات یعنی جو ہمارے ملک کے اپنے منابع ہیں، اگر کوئی ہمارے ملک کے اپنے مفادات ہیں، اگر اس پر کسی کا قبضہ ہوا ہے، تو یہ دفاع کا حق رکھتے ہیں. شرعی حق بھی ہے، ہمارے ملک کے قانون کے حساب سے بھی حق ہے، اور بین الاقوامی قوانین کے حساب سے ہمیں یہ حاصل ہے. مطلب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ ملت فلسطین کو یہ حق حاصل تھا کہ اس دشمنی کے مقابلے میں، کہ جو اس کی، اس دشمن کے مقابلے میں جو اس کی زمین کے اوپر مسلط ہوا ہے، جو اس کی زمین پر مسلط ہوا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں قیام کرے. کسی نے اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، دشمن نے آ کے اس کے کھیتوں پہ قبضہ کر لیا ہے، کوئی آ گیا اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے، یہاں پر ملت فلسطین کو یہ حق حاصل ہے پوری طرح سے کہ وہ ایک پاور، اپنی قدرت، طاقت حاصل کرے، کوشش کرے اور اس کے بعد اپنا دفاع کرے. یہ اس کو قانونی شرعی حق حاصل ہے. کس کا ہے فلسطین؟ ملت فلسطین کون ہے؟ یہ جنہوں نے قبضہ کر کے اس علاقے کو اسرائیل یا مقبوضہ کر لیا، یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے ہیں حق ہے یہاں پر فلسطینی قوم کو کہ وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. کوئی ایسی عدالت دنیا کے اندر موجود، کوئی ایسا مرکز، کوئی ایسی بین الاقوامی آرگنائزیشن نہیں ہے کہ جو انہیں اس حق سے محروم کریں، فلسطین کے اس قیام پر اعتراض کریں. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کیوں تم نے اپنے آپ کو صہیونیوں سے، یہودیوں سے ٹکرا دیا ہے. ٹکرائے دیا ہے، ملت کا یہ حق تھا جو اس نے کیا ہے. اور اگر کوئی یہاں ان کا مددگار بنتا ہے، ملتوں کی مدد، اس ملت خصوصاً فلسطین کی مدد کرتا ہے، تو اس نے بھی اپنی ذمہ داری نبھائی ہے. یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دے، وہ جن کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے، جن کی کھیتوں پر قبضہ کیا گیا ہے، جن کی زندگی برباد کی گئی ہے، جن کے اہم اور امپورٹنٹ جو منابع ہیں زمین کے نیچے، معدنیات ہیں، ان پر کوئی قبضہ کر رہا ہے، تو یہ یہاں پر ان کا ساتھ دینا یہ بھی قانون نہیں ہے. کس نے آپ سے کہا کہ یہ غیر قانون نہیں ہے؟ یہ بھی قانون نہیں ہے. یہاں پر کوئی دنیا کا بین الاقوامی ادارہ نہیں اختیار رکھتا کہ وہ ملت لبنان یا حزب اللہ پر اعتراض کرے کہ کیوں آپ نے غزہ کی مدد کی ہے، کیوں آپ نے حمایت کی ہے مردم عوام، فلسطینی عوام کی. کہتے ہیں ان کا یہ ان کا وظیفہ بنتا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، انہوں نے کرنا ہی ہے کام. کیوں؟ کیونکہ حکم اسلامی بھی یہی ہے، قانون عقلی بھی یہی ہے، اور بین الاقوامی اور عالمی منطق بھی یہی کہتی ہے. یعنی یہ جو کچھ کیا ہے اس کے ہر طرح کے جواز ہمارے پاس موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ فلسطینی اپنی زمین کا دفاع کر رہے تھے، اور ان کا دفاع جو ہے وہ شرعی دفاع ہے، قانونی ہے، اس لیے ان کی مدد کرنا بھی قانونی ہے. کہتے ہیں اسی طرح سے جتنے بھی آج تک حملے ہوئے، خصوصاً جو طوفان الاقصیٰ ہے جو تقریباً انہی ایام میں، اور انشاءاللہ جب رہبر فرما رہے تھے وہ چار پانچ دن تھے، تین چار دن تھے، اب تو ایک ہی دن رہ گیا، کل انشاءاللہ اس کی سالگرہ آپ منائیں گے. کہتے ہیں کہ یہ تو یقینی طور پہ بہت ہی منطقی ہے، بہت ہی بین الاقوامی اعتبار سے بھی، یہ فلسطینی ہیں، ان کو حق حاصل تھا اپنا دفاع کریں. اور اسی طرح سے لبنانیوں نے ان کا ساتھ دیا اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، انہیں بھی حق حاصل تھا. مردم فلسطین ہو یا مردم لبنان ہو یا حزب اللہ ہو، سب کو یہ قانونی حق حاصل تھا کہ وہ ان لوگوں کا دفاع کریں. الحمدللہ رب العالمین. اور جو بھی اس کا انکار کرتے ہیں، اس دفاع کا انکار کرتے ہیں مدد کرنے کا، کہ کیوں فلسطینی قوم کی مدد کی جا رہی ہے، تو کہا کہ افسوس ہمیں ان کے اوپر ہے، لیکن انہیں تنقید کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو ہماری فوج نے کیا ہے، ہماری مسلح فوج نے، ایران کی مسلح فوج نے دو رات تین رات پہلے، کہتے ہیں وہ بھی قانونی تھا، وہ بھی شرعاً صحیح تھا، قانونی تھا. کیوں؟ یہ الگ بات ہے کہ جو ابھی ہم نے تمہارے اوپر حملہ کیا ہے، یہ ابھی بہت چھوٹی سی سزا تمہیں دی گئی ہے، اور وہ جو تم جرم، جرائم، جنایتیں کر رہے ہو، جتنے ظلم تم کر رہے ہو، ابھی بڑا چھوٹی سی سزا تمہیں دی ہے ہماری فوج نے. لیکن جو یہ رجیم ہے نا، یہ رجیم جس کو آپ اسرائیل کہتے ہیں، یعنی مقبوضہ فلسطین پر غالب حکمران، مقبوضہ حکومت کرنے والے حکمران، کہتے ہیں یہ سب گرگ صفت، یعنی بھیڑیا، بھیڑیے کے مانند، اور یہ سگ ہور امریکہ، یہ امریکہ کے وحشی اور یعنی وحشی کتوں کے مانند ہیں، سگ ہور اور جنونی کتوں کے مانند ہیں، جو امریکہ نے اس علاقے میں پالے ہوئے ہیں. ہمارا جمہوریہ اسلامی کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قدرت کے ساتھ، صلابت کے ساتھ، قاطعیت کے ساتھ انشاءاللہ اس میدان میں ان کی مدد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اپنے اس انجام وظیفے کی جو ذمہ داری ہم پر آئی ہے، جو وظیفہ یا ذمہ داری ہم پر بنتی ہے، نہ ہم اس میں تعلل میں کھنیم، نہ شتاب زدے، نہ ہی اس میں ہم دیر کریں گے اور نہ ہی ہم جلدی کریں گے. یعنی موقع، جس وقت تمہیں جواب دینا ہے نا، ہم اس کا انتظار کر کے انشاءاللہ اسی وقت جو ہے وہ تم پر، جسے ہم منطقی سمجھیں گے، جسے ہم معقول سمجھیں گے، جسے ہم صحیح سمجھیں گے، اور انشاءاللہ دفاعی اور سیاسی نظام کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے پھر فیصلہ کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے وقت کے اوپر جو ہے وہ تم پر، تمہیں سبق سکھائیں گے. اور انشاءاللہ تم مسلسل دیکھتے رہو گے، کیونکہ ہم نے دوسرا خطبہ عربی زبان میں دینا ہے، تو کوشش کریں گے کہ زیادہ لبنان کے موضوع پر وہاں گفتگو کریں.